اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے نا، تو ایمان اور آخرت کا ذکر، جیسے یا ایھا الذین آمنو کیا کیا آتا ہے، تو اسی طرح یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا گیا، بلکہ فوراً بات اس طرح سے شروع کی گئی، وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّتِن، تو آگے آ گئی بات اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ یہ ہے ایمان کی بات، کہ تمہارا ایمان اس اللہ پہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فی، البتہ ضرور ہم تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن ضرور آنے والا ہے، تم نے ضرور جمع ہونا ہے۔ دیکھیں جب انسان کو یہ خیال ہوگا نا کہ قیامت آنی ہے، تبھی وہ سلام کو بھی پھیلائے گا، اور سلام کو پھیلانا اصل میں ہے کیا چیز؟ محبتیں بڑھانے کا طریقہ ہے نا، تعلقات بحال رکھنے کا طریقہ ہے۔ جب آپ کو کسی سے ناراضگی ہوتی ہے، آپ اس کو سلام بھی نہیں کرتے، منہ ادھر موڑ لیتے ہیں، کوئی دوسرا ادھر موڑ لیتا ہے نا۔ تو سلام جو ہے وہ وہی پھیلائے گا جس کو یہ شوق ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے، لوگوں کے ساتھ دل ملے رہیں، لوگوں کے ساتھ رابطے رہیں، کنیکشن رہیں۔ دوسرا بندہ تو سلام کرنے سے ہی بھاگے گا، کیونکہ اس کو تو لوگوں سے کوئی نہ کوئی کوئی گلے شکوے شکایتیں ہیں، اس لیے وہ کر بھی سکتا ہے لیکن وہ منہ ادھر کر لیتا ہے۔ اور یہ جو انسان ہے سلام کرنے والا، وہ کیسا ہے؟ نماز کے بعد بھی دیکھیں سلام ہے اینڈ میں، اس میں بھی انسان کیا کر رہا ہے؟ جب ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرتا ہے تو کیا اصل میں اس کا کہنا ہوتا ہے؟ سارے جتنے بھی ہیں میرے دائیں طرف وہ مجھ سے سلامت رہیں، بائیں طرف والے سارے مجھ سے سلامت رہیں۔ اب اس کے بعد تو کوئی کسی سے لڑ تھوڑی سکتا ہے، اس کے بعد کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتا، کسی کو دکھ نہیں دے سکتا، اس نے تو خود کہا کہ سب میرے سے سلامت رہیں۔ یہ وہی انسان یہ سارے کام شعوری طور پہ کر سکتا ہے جس کو یہ پتا ہے ایک آخرت کا دن ہے، جس دن جمع کرے گا تم سب کو اللہ تعالی، ریوڑ کی طرح ہانک کے لے جایا جائے گا اللہ کی طرف۔ الہ آ گیا نا قیامت کے دن کی طرف، اس میں کوئی شک نہ کرنا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ کی بات سے بڑھ کر بات میں؟ کس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ سچی ہو سکتی؟ یہ کیوں کہا گیا؟ ابھی سلام کی بات ہوئی، قیامت کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بات کے سچے ہونے کی بات کیوں آ گئی؟ کیونکہ قیامت کا جب ذکر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی انسان کے دل میں یہ آئے کہ پتہ نہیں قیامت آنی کہ نہیں آنی، جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ نہیں، یہ وہ دن ہے جس میں شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی بات سے سچی کسی کی بات ہو نہیں سکتی، اس کی بات سب سے سچی ہے۔ تمہارے دل میں ذرا بھی یہ بات نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں جمع کیے جائیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں قیامت آنی بھی ہے کہ نہیں، آج تک تو آئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے لیے اس دن کی جو جواب دہی ہے، اس دن کے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق اس دنیا میں عطا فرمائے۔ اگلی آیت سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا شان نزول بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ یہ 88 آیت سے 91 تک ایک ہی موضوع چل رہا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافقین پہ کون سی دو چیزیں تھیں جو بہت ان کے لیے مشکل تھیں۔ نمبر 1، اطاعت رسول۔ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے قرآن کو ہم مانتے ہیں، لیکن رسول یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم ان کی کیوں مانیں؟ اطاعت رسول ان کو بہت مشکل لگتی تھی۔ نمبر 2، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا ان کو بہت مشکل لگتا تھا۔ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا ہمارے پاس آ کے اتنے ایڈونچرس ہو رہے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے ساتھ لڑنا، ان کے ساتھ دشمنی لے رہے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی لے رہے ہیں، کیا ضرورت ان سب چیزوں کی؟ تو آرام سے بیٹھے، تو قتال فی سبیل اللہ ان کو بہت مشکل لگتا تھا۔ نمبر 3 چیز جو ان کو مشکل لگتی تھی، جس کا یہاں پہ اب ذکر آ رہا ہے، وہ ہے ہجرت۔ ہجرت ان کو بہت مشکل کام لگتا تھا۔ نمبر 1 تو یہ بات سمجھیں کہ اب جب اسلام پھیل رہا ہے، اسلام جگہ جگہ پیغام پہنچ رہا ہے، تو دین اسلام صرف مکہ یا مدینہ تک کنفائن نہیں تھا، بلکہ کئی قبائل میں انڈیویجولس مسلمان ہو گئے تھے، ان کے قبیلے کافر تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی تھی ہجرت لوگوں پہ کہ وہ اپنی جہاں پہ بھی جو مکہ میں ہیں وہ وہاں سے ہجرت کر کے ادھر آ جائیں, جو اور کہیں ہیں وہ ہجرت کر کے اس جگہ ہو جائیں, تاکہ پاور ساری, جو مسلمان تھوڑے سے تو تھے, ساری پاور ایک جگہ کنفائن ہو جائے. اور پھر دوسرے یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. ٹھیک ہے, اب ان لوگوں کے لیے جو جس کو کہہ دیں گے کمزور عقیدہ مسلمان یا منافقین, منافقین میں بھی لیول ہے نا, ایک تو بہت ہائی ڈگری کے منافقین تھے, ایک ذرا کم تھے, ابھی ان کا یہ ایک بیماری ہے, جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا ایک بیماری ہے کہ ان کا مرض کچھ کا بہت لاسٹ سٹیج پہ پہنچ گیا, کسی کا فرسٹ سٹیج پہ ہے, اس طرح سے تھے لیول. تو جو ایسے لوگ تھے, اب اٹس ناٹ ایزی, ٹھیک ہے, کسی بھی انسان کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا, اپنی عزیز اقارب چھوڑنا, اپنا خاندان چھوڑنا, آج کل جابز ہیں, اس زمانے میں بزنسز یا جائیدادیں یا سب کچھ, اپنا قبیلہ, وہ تو ٹرائبل سسٹم میں رہتے تھے, ان کو تو جو پروٹیکشن ہوتی تھی وہ بھی اپنی ٹرائب کی ہوتی تھی, یا کوئی ایسے پولیس وغیرہ تھوڑی ہوتی تھی جو کوئی ایسی حکومت, کوئی پولیس ہو, کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے ان کو کوئی ایسے وقت میں پروٹیکشن ملے, ان کا قبیلہ ہی ان کو پروٹیکٹ کرتا تھا. اب وہ اپنی اس کی بھی پروٹیکشن چھوڑ کے بالکل ایک لون شیپ کی طرح وہ اکیلے ہی کسی جگہ پہ نکل جائیں تو ان کی کیا سٹینڈنگ ہوگی, ہر چیز ان کے قبیلے سے سمجھی جاتی تھی, کہ قبیلے کی وجہ سے سٹرنتھ سمجھی جاتی تھی. اب وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں, یہ بات تو بڑی مشکل تھی ان کے لیے. اب جیسے آج کے وقت میں مثلا ہمیں کہتے ہیں نارتھ پول پہ جا کے رہنا شروع کر دو, اب ہم پہلے تو یہ سوچے چلو نارتھ پول نہ صحیح, افریقہ کے کسی ملک میں ہم سوچیں لو ہماری لگی بندی, یہاں پہ نوکری ہے, ہمارا گھر ہے, ہمارے بچے ہیں, چلو بچے بھی لے جانا, لیکن ان کے لیے تو ان کی فیملیز میں ہی اکیلے کلا بندہ مسلمان ہوا ہوتا تھا, پیرنٹس ان کے کافر ہیں, بیوی بچے کافر ہیں, سب ہیں, اب وہ سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے جائیں, یہ صرف وہی کر سکتا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص خالص ایمان لے کر آیا ہو اور اس میں پکا ہو, وہی صرف یہ کام کر سکتا, ورنہ یہ چیزیں جب ویٹ میں زیادہ ہو جائیں, انسان کی جائیدادیں, اس کے گھر والے, اس کے بچے, اس کی قبیلہ, اس کی یہ سب چیزیں ویٹ میں زیادہ ہوں, دوسری طرف ایمان ویٹ میں کم ہو, اللہ رسول کی محبت ویٹ میں کم ہو, تو وہ کیسے پھر ہجرت کرے گا؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا, اب اس کے اندر مسلمانوں میں دو گروپس بن گئے تھے. ایک کہتا تھا کہ دیکھیں یہ منافقین, یہ منافق ہی ہوئے نا, انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا, اگر ایمان میں تم سچے ہو تو تم ہجرت کرو, اب یہ وہیں پہ بیٹھے ہیں اپنے اپنے قبیلوں میں, اب اگر ان کا دعویٰ سچا ہوتا یہ ایمان کا تو یہ ہجرت کرتے, یہ چونکہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں, ان کے اوپر فرض بھی کی گئی ہے نہیں کر رہے ہجرت, تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو ان کے ساتھ وہی معاملہ ہونا چاہیے جو باقی کافروں کے ساتھ ہے, کہ یہ ایمان میں سچے ہی نہیں ہے. دوسرے کہتے تھے نہیں, ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی رشتے داریاں ہوں یا کوئی پہلے کی دوستیاں ہوں یا پہلے زمانے میں کوئی حلیف ہونے کے قبیلوں میں حلیف بھی ہوتے تھے ایک دوسرے کے, وہ اس وجہ سے کوئی ہو, لیکن ان کی ہمدردیاں تھیں, وہ کہتے تھے کہ نہیں دیکھیں یہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ جو دو اوپینینس ہو گئی تھیں, جو اختلاف پیدا ہوا تھا, اس کو ایڈریس کیا گیا کہ کس کے ساتھ کیا کریں گے. اچھا, اس کے بارے میں ایک آپ ابن کثیر میں یا جو اور بھی تفسیروں کی کتابیں ہیں آپ دیکھیں گے ان میں, تو یہ بھی درج ہے کہ حضرت زید بن ثابت سے فرماتے ہیں, صحابی رسول ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد میں تشریف لے گئے تھے تب آپ کے ساتھ منافق بھی تھے, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, جو جنگ سے پہلے ہی لوٹ آئے تھے, آپ کو پتا ہے عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھ 300 لوگوں کو واپس لے گیا تھا, ان کے بارے میں بعض مسلمان تو کہتے تھے کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے, بعض کہتے تھے نہیں وہ بھی ایمان والے تو ہیں, انہوں نے کلمہ پڑھا, اس پر یہ آیت اتری تھی. ٹھیک ہے, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ میں کچھ لوگ تھے جو کلمہ گو تو تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد بھی کرتے تھے, یہ اپنی کسی ضروری حاجت کے لیے مکہ سے نکلے, انہیں یقین تھا کہ اصحاب رسول سے ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, کیونکہ بظاہر کلمہ پڑھ چکے تھے نا, تو وہ سوچتے تھے کہ مکہ سے ہم جائیں گے بھی تو مسلمان ہمیں کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہی تو ہیں. ادھر جب مدنی مسلمانوں کو اس کا پتہ چلا تو ان میں سے بعض کہنے لگے کہ انہوں نے تو ان نابرادوں سے پہلے جہاد کرو، یہ تمہارے دشمنوں کے طرف دار ہیں، یہ ان کے سپورٹر ہیں. باز نے کہا سبحان اللہ، جو لوگ تم جیسا کلمہ پڑھتے تم ان سے لڑو گے؟ صرف اس وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی تو اب تم یہ کہنے لگ پڑے؟ انہوں نے گھر نہیں چھوڑے تو اس لیے تم ان کے خون اور ان کے مال اپنے اوپر حلال سمجھتے ہو؟ اب یہ ان کا اختلاف ہوا، تو جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے تو یہ آیت نازل ہوئی. اب ہم آیت کو دیکھتے ہیں، اب اس میں فیصلہ ہوا کہ کس طرح کے منافقین کے ساتھ کیا ہوگا. فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا منافقوں کے بارے میں؟ تمہارے دو گروہ ہو گئے، تمہارے اندر اختلاف ہو گیا، اختلاف کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. کیوں تمہارے اندر اختلاف ہوا؟ اختلاف نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر اس بارے میں. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے الٹا پھیر دیا ان کو اس وجہ سے کہ انہوں نے جو کمائی کی. یعنی وہ اگر دشمنوں سے جا کے مل گئے ہیں تو اللہ نے بھی ان کو الٹا پھیر دیا. ٹھیک ہے تم ان کے ساتھ ہو، اگر ان کے ساتھ ملے ہوئے، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ وہاں پہ اپنے آپ کو رکھنا تمہیں زیادہ پیارا ہے بجائے اللہ اس کے رسول سے، تو ٹھیک ہے اللہ نے بھی تمہیں الٹا پھیر دیا. الٹا پھیرنے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ جیسے یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ رقص کہتے ہیں سر کے بل الٹا کرنا، جیسے انسان کی عقل پھر جاتی ہے نا، جسے کہتے ہیں عقل ماری گئی. عقل ماری گئی ان کی اس وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی. انہوں نے کیا کمائی کی؟ ان کا کیا عمل تھا؟ کمائی کس کو کہتے ہیں؟ کمائی کوئی ارننگ نہیں ہے یہاں پہ، مطلب جو انہوں نے عمل کیا، جو ان کا جو ان کی غلطی تھی. اگر ہم جنگ احد کے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے نافرمانی کی وہ راستے سے ہی نکل گئے واپس، انہوں نے کہا ہم تو نہیں لڑتے، واپس چلے گئے. یہ ساری ڈیٹیل ہم نے سورہ آل عمران میں دیکھی تھی. اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے یہ نافرمانی کی، انہوں نے ہجرت نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ بھی آ جاتے تھے، آ تو جاتے تھے لیکن جب وہ دیکھتے تھے اسلام تو بڑا مشکل ہے بھائی، یہاں پہ تو اتنی کبھی جنگیں ہو رہی ہیں، کبھی کوئی قربانی دینی ہے، کبھی کچھ کرنا ہے، تو وہ تو بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں ہم سے ہوتا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو وہ واپس چلے گئے. پھر تو اب بھی ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا نہیں بھائی ان کے ساتھ ہمیں وہی ٹریٹمنٹ رکھنا چاہیے جو کافروں کے ساتھ ہے، دوسروں نے کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ظاہری بات ہے مسلمان تو ہیں، انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے، اگر واپس چلے گا تو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، امید ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اتریدون ان تهدوا من اضل الله، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دے جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ تم کیا ان کو زبردستی ہدایت دو گے؟ تم لوگ جو کہہ رہے ہو کہ کوئی نہیں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کوئی بات نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا، سب یہ ہو جائے گا، وہ تو دنیا پرست ہیں، تم ان کو کیسے ہدایت دو گے؟ یہ تو مفاد پرست ہو گئے. جو مفاد پرست بندہ ہوتا ہے وہ جس طرف کو اس کا فائدہ ہوتا ہے بس ادھر کوئی جھک جاتا ہے، اس کو نہیں ہے پرواہ کہ اللہ رسول کیا ہے اور ان کا کیا حکم ہے. تو اگر وہ نہیں ہدایت چاہتے تو اللہ بھی ان کو گمراہ کر دیتا. یاد رکھیں کہ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے نا کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا کیا قصور، اللہ نے گمراہ کیا. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ خود نہیں کسی کو بھٹکا دیتا، اسی کو وہ ہدایت سے محروم کرتا ہے جو اپنے عمل سے یہ ثبوت دیتا ہے کہ مجھے نہیں ہدایت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بھی زبردستی نہیں پھر اس کو دیتا. ہدایت تو بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو تو مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو ایک ہی چیز تو آپ مانگتے ہیں اور وہ ہے ہدایت، کچھ بھی نہیں اور مانگتے، نہ صحت مانگتے ہیں، نہ زندگی مانگتے ہیں، نہ اولاد مانگتے ہیں، آپ ہدایت مانگتے ہیں. Can you imagine یہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ کی رکعت ہی پوری نہیں ہوتی، ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. بہت سارے لوگ شاید اور بہت ساری چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہوں گے، لیکن جو دعا اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تو اس کا کوئی نہ کوئی تو آپ کچھ بھی نہ ہمیں اس لاجک سمجھ آئے تو یہ تو سمجھ آتی ہے نا کتنی امپورٹنٹ ہے ہدایت، اور اس کو مانگنا کتنا ضروری ہے کہ ایسے نہیں ملتی. باقی چیزیں انسان کی تقدیر میں جو لکھ دی گئی، اتنا رزق ملے گا، اتنی زندگی ملے گی، اتنی اولاد ہوگی، یہ سب چیزیں تقدیر میں لکھی نہیں، لیکن ہدایت تم مانگو اللہ سے کہ اللہ مجھے دے ہدایت. اور جس کو نہیں پرواہ، جس کو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو کیوں دے زبردستی ہدایت؟ تم اس کو ہدایت دینا چاہتے جس کو اللہ نے گمراہ کر دی، وہ خود نہیں ہدایت چاہتا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں چاہیے تو نہیں تمہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سے فرما دیا انک لا تہدی من احببتا، اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا. انہوں نے ابو طالب کو چاہا کہ اس کو ہدایت مل جائے، نہیں ملی. تو وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ دیکھ کے ہدایت دیتا ہے کہ جس کو چاہت ہے، جس کو طلب ہے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. پھر تم اس کو جتنا مرضی سمجھا لو، پھر تم اس کو جتنی مرضی تقریریں کر لو، جتنی مرضی اس کو کسی بڑے سے بڑے عالم کے پاس لے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس کو اللہ نے بھٹکا دیا. یہ راستہ اللہ ہی کھولتا ہے ہدایت کا، اس لیے اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ پھر آپ ادھر ادھر بھاگتے پھریں کہ کہیں سے ہدایت مل جائے اس کو، اور یہ بندہ سیدھے راستے پر آ جائے، نہیں ملے گی جب تک اللہ نہ راستہ کھول دے گا. اس سے سوچ لیں کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے بعض دفعہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. تو انہوں نے بدعمالی کی نا، اب یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے، نہیں کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ایسے ہو جائے گا، نہیں. اللہ وہ انہوں نے ایسے کام کیے ہیں، انہوں نے خود ہدایت کا راستہ نہیں پسند کیا. تم کیسے ان کے لیے سوچ سکتے ہو کہ ان کو ہدایت مل جائے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں، ان کے دل سے چاہتے ہیں کاش تم کفر کرو جیسا انہوں نے کفر کیا، یعنی جیسے ہم نہیں ہجرت کرتے، یا جیسے ہم اگر احد کے کانٹیکس میں لیا جائے، جیسے ہم راستے سے واپس آ گئے، جیسے ہم نے رسول کی نافرمانی کی، وہ چاہتے ہیں تم بھی کرو. کیوں چاہتے تھے وہ؟ ان کو کیا اس سے ملنا تھا کہ بھئی یہ دوسرے بھی نافرمانی کریں؟ دیکھیں ایک اس ایگزامپل سے دیں گے، ایک کلاس میں ہے سب اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا اب کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ جن کو یعنی جو پڑھائی میں بہت آگے نہیں ہے، تو وہ ان کا دل نہیں چاہتا پڑھنے کا. اب ان کو ٹیسٹ بھی برا لگتا ہے، ہوم ورک بھی برا لگتا ہے، سبق بھی بہت لمبا لگتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی چھوٹا کریں، وہ بھی نہ کریں، یہ بھی نکال دیں. کچھ کہتے ہیں نہیں 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 بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور آگے ہم نے جانا ہے. اب ان کو وہ لوگ کیوں برے لگیں گے جو کہتے ہیں نہیں آگے چلو، آگے چلو، اور زیادہ ہمیں پڑھائیں، اور زیادہ ہمیں ٹیسٹ دیں، اور زیادہ، کیوں وہ برے لگیں گے؟ کیونکہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ برے بن رہے ہیں نا، یہ ڈسٹنگوش ہو رہے ہیں. وہ ڈسٹنگوش نہیں ہونا چاہتے، الگ سے نظر نہیں آنا چاہتے. اگر سارے ہی کہہ دیں گے بہت لمبا، ہائے بڑا مشکل، سارے ہی اگر یہ کہہ دیں گے تو پھر ان کا کوئی قصور نہیں سمجھا جائے گا. لیکن اگر بنچ آف پیپل کہہ رہے ہیں ویری ڈیفیکلٹ، ویری ہارڈ، ویری ہارڈ، اب ان کو برا لگ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بہت ایزی ہے، بہت ایزی ہے. اب ان کو زہر لگ رہے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم برے بن رہے ہیں. تو اسی طرح یہ منافقین تھے نا، یہ آگے آگے بڑھ کے اتنی فرما برداریاں کر رہے ہیں، اتنے اچھے بچے بن رہے ہیں، اتنے آگے ہو رہے ہیں، اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہو رہے ہیں، اتنے یہ مطلب ایمان میں اس کے اندر ان کے تو بڑے نمبر بن رہے ہیں، اور ہم برے بنتے جا رہے ہیں. تو اب یہ چاہتے تھے تم بھی ہمارے راستے پہ آ جاؤ، تاکہ سارے ایک ہو جائیں، پھر کس کو برا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، اس کس لیے چاہتے ہیں؟ فتکونونا سوان، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، یعنی گمراہی میں سارے ہی ایک پان ہو جاؤ. جیسے ایک حمام میں جب سارے ہی ننگے ہوں گے تو کون کسی کو برا کہے گا؟ فلا تتخذوا منہم اولیاء، یاد رکھو تم ان کو دوست نہ بنانا. کیوں؟ اولیاء ہوتا نا قریبی جو دوست، کیوں نہ دوست بنائیں؟ اس لیے کہ دوست دوست کو دیکھ کے اس کا رنگ پکڑ لیتا ہے. جو خود پیچھے رہنے والے ہیں، جو خود دین میں رسول کی فرما برداری سے کتراتے ہیں، تم ان کے ساتھ رہو گے تو وہ تمہیں بھی اندھیروں میں لے جائیں گے، تمہیں بھی اپنے راستے پر لے جائیں گے. سمجھتا ہے، دوست بھی انسان کو سوچ سمجھ کے سلیکٹ کرنا چاہیے، کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے راستے پہ لے جائے گا. کب تک ایسا نہ کرو، فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، ہاں تب تم ان کو دوست بنا لو اگر وہ ہجرت کر لیتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو کیا فرمایا، وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے راستے پہ آ جاؤ، ویسے ہی کفر کرو. کفر کا مطلب یہاں پہ کیا، جیسے انہوں نے نافرمانی کی رسول کی، اس طرح تم بھی نافرمانی کرو تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ. تم دیکھنا ان کو دوست نہ بنانا، یہ تو تم اپنے دشمنوں کو دوست بنا لو گے. پھر جو لوگ عملی طور پہ عمل میں اسلام سے دلچسپی نہیں رکھتے، تم ان سے دوستی نہ کرو. ایکچولی پتہ کیا پرابلم کیا تھا، دیکھیں وہ لوگ اسلام تو لے آئے تھے،
اسلام لانا تو کوئی مشکل بات نہیں تھی, آگے کلمہ شہادت پڑھ لیا اسلام آ گیا. اب آگے پرابلمس تھی نا کہ بھائی اسلام تو کہتا یہ کرو, اسلام تو کہتا, وہی پرابلم جو آج ہماری ہے. ٹھیک ہے ٹھنڈا ٹھنڈا کلمہ پڑھنا وہ کون سا مشکل کام ہے, آگے نہ ہمیں کچھ کہو, کبھی نمازیں پڑھو, کبھی یہ کرو, کبھی ایمانداری, کبھی جاب, کبھی فلاں کبھی فلاں, یہ ساری چیزیں ہم سے نہیں بھائی ہوتی اتنی ریسٹرکشنز. تو یہ میٹھا میٹھا اسلام تو سب کو اچھا لگتا ہے, چلو ٹھیک ہے دو چار نمازیں بھی پڑھ لیں گے, لیکن اس سے آگے اب بس, اب آپ تو کبھی کچھ آئے دن کوئی نئی سے نئی بات بتا دیتے, تو وہ پھر اسلام پھر ایسا نہیں ہمیں اچھا لگتا ریسٹرکشنز والا. اسلام بھی رہے وہ ہم اپنی مرضیاں بھی کرتے رہیں وہ تو سب کو اچھا لگتا. تو وہ یہی چاہتے تھے نا, وہ کہتے تھے یہ ہجرت کرنا بڑا مشکل کام ہے, اب گھر چھوڑیں آ جائیں یہاں پہ سارا کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے, اتنا ہم نے محنتوں سے جائیدادیں بنائیں سارا کچھ کیا, ہمارا گھر بار یہاں پہ ہے, سب چھوڑ کے تو ہم نکل پڑے, اب تو اللہ کی خاطر اب ہم نکل پڑے. اب دیکھیں نا اللہ کی خاطر کون چھوڑے گا, سچا ایمان والا ہوگا, باقی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ شرط رکھ دی گئی حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, اس سے پتا چلے گا ان کا ایمان خالص ہے کہ نہیں ہے. اگر تو وہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں اٹ مینس کہ وہ سچے ہیں اپنے ایمان, اگر نہیں کر کے آتے تو اس کا مطلب وہ منافق ہے. انہوں نے اسلام کا دم تو بھرا ہے, اسلام کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے, آگے نہیں اب ہمیں نہ کچھ کہنا. ٹھیک ہے تو یاد رکھیں جب انسان کلمہ پڑھتا ہے نا, اب ہم بورن مسلم ہیں تو ہم نے تو اس وقت سے ہی کلمہ پڑھ لیا ہوا کہ بس ہم ہمیشہ سے, آج وہ والے منافقین کی دیکھیں آگے انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے, بات لمبی ہو جائے گی, لیکن صرف اتنی سی بات کہتی ہوں کہ چونکہ ہم بورن مسلم ہیں, ٹھیک ہے ایک اسلام کا ہمارے پر ٹیگ لگ گیا, اب وہ ٹیگ تو لگا ہوا ہے اس کو تو ہم اتار نہیں سکتے, اتارنا نہیں چاہتے, مگر آگے ہم نہیں چاہتے کہ آگے ہمیں کچھ بھی کہا جائے. لیکن پرابلم یہ ہے, پرابلم کہہ لیں یا ایک رول اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جب کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ, کتنی دفعہ ہے ٹیسٹ ہوگا, آزمائش ہوگی, یہ تو ہونا ہی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے ٹیسٹ لیتا ہے کسی نہ کسی صورت پہ, تب ہم کھل کے سامنے آ جاتے ہیں, تب ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل, یہ تو بڑا ایسے. ان کا ٹیسٹ بھی ہوا, ان کا ٹیسٹ کیا تھا, ہجرت کرو یہ فرض ہے, اب تم نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ کہ جہاں پہ وہ تمہیں نہ اسلام پہ چلنے دے رہے ہیں, تمہارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں, تمہارے لیے وہاں پہ اپنا دین پریکٹس کرنا پاسبل نہیں ہے, تم ہجرت کرو. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی. تو اس لیے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, اگر وہ منہ موڑ جائیں, کس سے منہ موڑ جائیں, ہجرت سے اللہ کے راستے میں, تو پھر ان کو پکڑو, قید کرو, ان کو قتل کرو, جیسے جہاں تم پاؤ, یعنی اب یہ میدان جنگ میں تمہارے پاس آتے ہیں, تمہارے سامنے آتے ہیں, جو جنگ ہوتی ہے تو جیسا کافروں کے ساتھ ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوگا. پھر یہ نہیں ہوگا نہیں 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 یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں, یہ تو ہمارے یہ ہیں, یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں, پھر یہ نہیں ہوگا. اور یہ بڑی سخت آیت ہے منافقین کے بارے میں, بہت سخت ہے, کیونکہ ان کو اس انہیں کی کیٹیگری کے اندر کر دیا گیا. تو یہ کیونکہ یہ اگر ہجرت نہیں کرتے اس کا مطلب یہ دشمن کی طرف سے ان کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے نا, تو یہ پھر ایک مسلمانوں کے لیے تو خطرہ ہی ہوگا. تو ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا, اور نہ تم ان کو اپنا دوست بنانا اور نہ ان کو اپنا مددگار بنانا. کیوں نہیں بنانا؟ اس لیے کہ تم ان کو دوست سمجھ رہے ہو, وہ جنگ میں وہ تھوڑی اپنے ہاتھ پیچھے کھینچیں گے. دوسرا یہ کہ جب تم ان کو مدد کے لیے بلاؤ گے تو وہ تھوڑی آئیں گے. تو جب انسان کسی کو دوست اور مددگار سمجھ لیتا ہے تو اس کے پر بھروسہ کرتا ہے نا کہ میرا کوئی ٹائم نیڈ ہوگا تو پھر میں اس کو بلا لوں گا. لیکن ایسے لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, تم نہ ان کو بنانا دوست. اچھا اب یہ ان کے ساتھ ہو گیا, اب آگے کچھ ایکسیپشنز ہیں, ایکسیپشنل کیسز ہیں, یہ تو ایک عام رول ہو گیا نا. کچھ اور لوگ ہیں جن کے ساتھ ٹھیک ہے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایگزیمپٹ کر دیا اس سے, اس جو ان کو ان کے بارے میں کہا گیا نا کہ اگر یہ منہ موڑ جائیں, یہ نہیں ہجرت کر کے آتے تو تم فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, اس سے ایگزیمپٹ کر دیا. وہ کون سے کیسز ہیں وہ آگے ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے, مگر یہاں تک ایک عام رول بتا دیا گیا کہ کیا ہوگا. اچھا اب آپ دیکھ لیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر کوئی ان آیتوں کو لے لے گا نا اور نئی سمجھ ہوگی تو اس نے کہنا دیکھو قرآن میں تو یہ ہے کہ فَحُسُومُ وَقْتُلُمَا اِسَ وَجَتُمُومُ یہ دیکھیں یہ کہا گیا ہے اور قرآن تو کہتا ہے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جنگ کرو اللہ کے راستے میں, بس یہ تو جنگیں کرنے کو کہتے ہیں, یہ تو بس یہ کہتے ہیں. تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیں ایک وہ ہوتا ہے جو دشمن سامنے ہوتا ہے, ایک دشمن وہ ہے جو پیٹھ میں چھرا گھومتا ہے. تو یہ وہ تھے, یہ اپنے اپنے علاقوں میں اب چلے گئے, اب یہ انہیں کے ساتھ ہیں, انہیں کے ساتھ مل کے بھی آتے ہیں لڑنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایگزیمپٹ کن کو کیا؟ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق. نمبر ون یہاں پہ یصلون سے پہلے نمبر ون لگا دیں, سوائے نمبر ون وہ لوگ جو پناہ لے لیں ایک قوم کی طرف تمہارے اور ان کے درمیان کوئی ٹریٹی ہوئی ہو, پیس ٹریٹی ہوئی ہو, میثاق ہوا ہو, ان کو آپ نہیں پکڑ کے قتل کریں گے, ان کے ساتھ نہیں آپ بھی جنگ کریں گے, کیونکہ آپ کے ان کے قبیلے کے ساتھ, مثلا وہ اپنے قبیلے کی طرف چلے گئے, اپنی قوم کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ آپ کے ان کے ساتھ ٹریٹی ہوئی بھی ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے, تو اب تو ظاہر ہے ان کے ساتھ مل کے نہیں آئیں گے جنگ کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کی اور ان کی تو پیس ٹریٹی ہے, تو اس لیے ان کو نہیں تم مارو گے. نمبر ٹو, او کے آگے نمبر ٹو لکھیں, او جاؤکم حسرت صدورہم, یا وہ آئیں تمہارے پاس تنگ ہوئے سینے ان کے. کس چیز سے ان کے سینے تنگ ہو رہے ہیں؟ وہ اگر تمہارے پاس آتے ہیں اور ان کے کس وجہ سے ان کے سینے تنگ ہو رہے ہیں, ان یقاتلوکم کہ وہ جنگ کریں تم سے, او یقاتلو قومہم یا جنگ کریں وہ اپنی قوم سے, وہ بھی اپنی قوم میں اپنے قبیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں آ کے کہ نہیں ہم نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں نہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں, دونوں ہی چیزیں نہیں کرنا چاہتے. بات سمجھ آ گئی نا؟ نیوٹرل جس کو ہم کہتے ہیں, نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں, بس ہمیں امان دے دیں, آپ ہمیں اجازت دے دیں, نہ ہم ان کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ آ کے لڑیں گے نہ آپ کے ساتھ مل کے ہم اپنی قوم سے لڑ سکتے, دونوں چیزیں ہی نہیں ہم کر سکتے, ہم کسی کا بھی نہیں ساتھ دیں گے, جس کو کہتے ہیں نا ہمیں ایک طرف ہو جانا. ٹھیک ہے, تو یہ نمبر ٹو ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بھی نہیں پکڑ کے آپ نے مارنا, نہ ان کو قتل کرنا ہے, نہ ان کے ساتھ جنگ کرنی, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بس ایک سائڈ پہ ہو جانا چاہتے ہیں, ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ, اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پہ مسلط کر دیتا. دیکھیں اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی تمہارے خلاف ہو جاتے, یہ بھی تمہارے سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے, تو ان کا نیوٹرل رہنا بھی ایک طرح سے تمہاری مدد ہی ہو گئی نا, اس لیے کہ چلو دشمن کے ساتھ مل کے تو نہیں نا آئے, تو اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی مسلط کر دیتا تمہارے اوپر اور یہ بھی ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ لڑ لیتے, لیکن اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے نیوٹرل رہنا اٹس اوکے, تو پھر ان کو تم چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کافر قبیلوں میں رہتے ہیں, یہ ہیں مسلمان لیکن یہ اپنے کافر قبیلوں میں ہیں اور ان کے اندر رہ کے یہ نیوٹرل رہیں گے. ٹھیک ہے, فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم, اور اگر وہ ایک طرف ہو جائیں الگ ہو جائیں پھر نہ وہ جنگ کریں تم سے, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور تمہاری طرف ڈالیں صلح, یعنی اپنے قبیلے کے ساتھ مل کے, اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ بھی نہیں کرتے, ان کا قبیلہ مثلا تمہارا دشمن ہے لیکن وہ ان کے ساتھ مل کے نہیں آتے تم سے جنگ کرنے کے لیے, اور تمہاری طرف صلح ڈالتے ہیں, فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, پھر بھی اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ نہیں رکھا. یعنی کیا مطلب ہے؟ پھر تم ایسے ہیلے بہانے نہ ڈھونڈو ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے, ان کو قتل کرنے کے لیے. سو فیئر احکامات ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں کتنے فیئر ہے ساری ڈیلنگ, کہ بھائی اگر تو وہ ایسے دشمنوں کے ساتھ مل کے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے ان منصوبے بنا رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, ظاہر ہی بات ہے پھر تو آپ نے ان کے ساتھ لڑنا ہی ہے, ان کے ساتھ پھر وہی کام کرنا ہے جو کافروں کے ساتھ ہوگا, ان کے ساتھ بھی جنگ ہوگی تو اسی طرح ہوگی جیسے کافروں کے ساتھ ہوگی, جیسے ان کے ساتھ ان کو مارا جائے گا تو ان کو بھی مارا جائے گا, لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی کیس ہے تو پھر تم خام خواہ سے کوئی ہیلا بہانا نہ ڈھونڈنا ان کے اوپر کوئی چڑھائی کرنے کا, ان کو قید کرنے کا, ان کو پکڑنے کا, پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ٹرائب کے ساتھ مل کے نہیں لڑنا, یہ اس کو آپ ایسا کر لیں نمبر تھری کر لیں, نمبر تھری کر لیں, فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ, ٹھیک ہے نمبر تھری اس کو کر لیں. اچھا یہ تین سینیریوز ہوگا نا آپ نے پڑھ لیا کہ تین سینیریوز ہیں, کس کس وقت ان کو اس سے ایگزیمپٹ کر دیا گیا. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, نمبر ون چیز جب وہ کسی ایسی قوم میں جا کے مل جاتے ہیں, کسی ایسی قوم میں کسی ایسے قبیلے میں چلے جاتے ہیں جن کے اور تمہارے ساتھ پیس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب جنگ ہی نہیں ہونی تو پھر تمہیں ان سے کیا خطرہ. یا وہ نہیں چاہتے لڑنا, نہ وہ ان کے ساتھ لڑنا چاہتے نہ تمہارے ساتھ لڑنا, جب وہ امن پسند سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بس جان بخشی کر دی جائے, ہم نیوٹرل رہیں گے, ہم جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لڑائی سے دل برداشت ہے ان کا, دل تنگ ہے. نمبر تھری یہ ہے کہ اگر وہ الگ ہو جاتے ہیں تمہاری طرف صلح کا پیغام دیتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کے ساتھ مل کے بھی آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی انڈائریکٹ مدد ہی ہو گئی نا, تو پھر بھی تم ان کے اوپر کوئی یہ نہ حق سمجھو, کوئی راستہ نہ نکالنے کی کوشش کرو, راستے نہ ڈھونڈو کہ ان کے اوپر کوئی لڑائی کرو. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا, جو تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجتا ہے تم بھی اس کے ساتھ صلح کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم ان کے ساتھ لڑائی کے اب بہانے نہ تلاش کرو. ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم, ان قریب تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو, وہ چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے. اب ایک فورتھ گروہ ہو گیا سمجھ لیں, فورتھ گروہ کیا ہے, جو چاہتا ہے کہ امن میں رہیں تم سے, ٹھیک ہے, بہت جیسے پچھلے والے آیت میں جو آئے تھے جیسے وہ امن میں رہنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں, ہم امن میں رہیں. وہ یامنو قومہم, اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں, نہ ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات صحیح ہے, بظاہر یہی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک فورتھ کیٹیگری ہے. مگر کیا ہوتا ہے, کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ, اب اس کو آپ غور سے سنیں, یہ آیتیں آپ کو خود نہیں سمجھ آئیں گی, جب کبھی وہ لوٹائے گئے فتنے کی طرف, اور کس صوفیہ, جب کبھی کوئی فتنے کا موقع آیا, فتنے کا موقع کیا آیا, یعنی کوئی جنگ کا موقع آ گیا, کوئی لڑائی شروع ہو گئی, اس میں انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو کمزور ہو رہے ہیں اور ہمارا قبیلہ اوپر آ رہا ہے, تو اب نیوٹرل نہیں رہتے, الٹے لوٹ جاتے ہیں, اور کسو الٹے لوٹا دیے گئے اس میں, اب ان کو سارے اپنے دعوے بھول گئے کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے, ہم نے ان سے کوئی عہد کیا ہوا ہے, ہم نے کوئی نہیں, تب ان کو سب بھول جاتا ہے. جب کوئی فتنہ کیا ہوتا ہے, آزمائش, ٹھیک ہے, یہ آزمائش ہو گئی نا ان کی, یہ ان کا امتحان ہو گیا, ان کا ٹیسٹ ہو گیا ان کی سچائی کا, انہوں نے کہا تھا ہم نیوٹرل رہنا چاہتے, اب ٹیسٹ ہو گیا, اب جنگ شروع ہو گئی ان کے قبیلے کی اور مسلمانوں, اس کے اندر ان کا قبیلہ زیادہ پاور میں آ رہا ہے, لگ رہا ہے کہ ان کا قبیلہ حاوی ہو جائے گا, اس کا پلہ بھاری ہے, تو اب یہ کہیں دیکھو مال غنیمت بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا, ہم کیوں پیچھے رہیں, چلو اب ہم بھی کود جاتے ہیں, وہ بھی جنگ میں کود گئے, تو پہلے تو انہوں نے کہا تھا ہم نیوٹرل رہیں گے, تو جب کبھی وہ لوٹائے گئے پھیرے گئے فتنے کی طرف, تو الٹے لوٹا دیے گئے اس میں, یعنی اپنے دعوے میں وہ الٹے پھر گئے, ان کے بارے میں تم کیا کرو گے, اب اس کی بھی رولنگ بتا دی گئی. فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, پھر اگر نہ چھوڑے تم کو, یعنی تم سے جنگ کرنے آ جائے, جیسے انہوں نے کہا تھا اس کہ ہم بالکل الگ رہیں گے, وہ الگ نہیں رہ رہے. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ, اور یہاں پہ بھی لم آئے گا, ٹھیک ہے, یہ لم جو ہے نا پچھلا سارا چل رہا ہے, اور نہ ڈالے تمہاری طرف سلامتی, جو پہلے کہہ رہے تھے ہماری طرف سے سلامتی ہے, ہماری طرف سے بالکل آپ کی طرف صلح کا پیغام ہے, وہ ساری زبانی کلامی باتیں تھیں. وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ, اور وہ بھی لم یہاں پہ بھی آئے گا, اور نہ روکے اپنے ہاتھوں کو تم سے, یعنی تمہارے پر حملہ کریں, تو پھر فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, پھر تو وہی رولنگ جو پہلے آیت کے اندر آئی تھی, یہ آیت 89 میں, پھر ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا, یعنی اپنی زبان سے جو پھر گئے اب وہ میدان جنگ میں بھی آ گئے, بڑے منہ سے کہہ رہے تھے ہماری صلح سلامتی صفائی یہ ہے, اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ بھی نہیں روک رہے, مسلمانوں کے اوپر دسترازی بھی کر رہے ہیں, تو جب ایسا وہ کریں گے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا وہ ان یہ تو اسلام میں داخل ہو گئے تھے, کیونکہ جب آپ اسلام میں آ جاتے ہیں نا تو آپ کو امان دیتا ہے اسلام, یہ ایک سیکیورٹی ہے سمجھ لیں, اب اسلام ایک شیلڈ ہے آپ کے آگے, اب کوئی مسلمان آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اب آج کے زمانے کا تو نہ سوچیں, اسلام کا جو اصل وہ ہے اس سے ہم تو آج کا سوچیں تو کہاں کوئی محفوظ ہے کسی سے, لیکن اسلام ایکچولی جب ایک کسی نے کلمہ پڑھ لیا نا تو اس نے اپنا جان مال عزت سب محفوظ کر لیا دوسرے مسلمانوں سے, سمجھ لیں اس کو ایک امان مل گئی ہے, وہ ایک پروٹیکشن میں آ گیا ہے, قلعے میں آ گیا اسلام کے, اب اس کو مارا نہیں جا سکتا, اب کیا کریں, اب ایک طرف مسلمان ہے دوسری طرف کافر ٹرائب ہے, ان کی آپس کے اندر اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے اس میں مسلمان لڑنے کے لیے آ گئے, اور وہ اس وقت کہہ رہے تھے ہم تو الگ رہنا چاہتے ہیں یہ کریں, تو اب ان کے ساتھ مسلمان کیا کریں, ان کو ماریں کہ نہ ماریں, تو پھر اجازت دے دی گئی کہ ان کے اسلام کا دعویٰ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں تھا، وہ تمہاری تلوار کو اب نہیں روکے گا، چاہے وہ اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے رہیں مگر پھر بھی اللہ نے اجازت دے دی ہے تم کو کہ اب تم ان کے ساتھ جنگ کر سکتے، ورنہ ویسے مسلمان مسلمان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، دونوں جہنمی ہو جاتے ہیں، جو 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 قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہو جاتے ہیں، یہ حدیث میں ہے۔ تو آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ تو قاتل تو جہنمی ہوگا لیکن مقتول کیوں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بھی تو ہتھیار اٹھایا تھا اس کے خلاف، وہ نہ اس کو مارتا اس نے مار دینا تھا۔ تو ویسے تو اتنا سخت اس کے بارے میں، یعنی اتنا سخت حکم ہے کہ دونوں جہنمی ہیں، تو اس لحاظ سے تو کوئی مسلمان نہیں مار سکتا تھا، تو لیکن ان کو یہاں پہ یہ چونکہ اجازت دینی تھی تو یہاں پہ یہ آیات آئیں کہ پھر ایسے مسلمانوں کے ساتھ پھر آپ ایسے ہی لڑو گے جیسے کافروں کے ساتھ لڑتے، کیونکہ ان کے ایمان کا دعویٰ ہی صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے۔ وَعَلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی لوگ ہیں بنایا ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف دلیل حجت جو ہے کھلی، مبین یعنی کھلی حجت رکھ دی کہ تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ پہلے تو تھا نا کہ صرف کافروں کے ساتھ آپ وہ لڑ سکتے ہیں، یا مسلمان کے ساتھ تو بالکل حرام ہے، اب یہاں پہ ایسے مسلمانوں کا کیا معاملہ ہوگا جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن پھر اس کے بعد ان کی یہ حرکتیں ہیں، تو پھر ان کے ساتھ فرما دیا کہ ان کے خلاف کھلی حجت ہے یہ، کیونکہ وہ ان کے ساتھ مل کے آئے ہیں تو اسی لیے ان کے اندر سے ہی سمجھے ہی جائیں گے۔ جیسے سمجھ لیں آج ایک مشرک ملک ہے، ایک مسلمان ملک ہے مثلا، ہمارے نیبر ملکوں میں ہی کئی ملک مشرک ملک ہے نا، تو اگر ہمارا ملک کی ان کے ساتھ کوئی جنگ ہوتی ہے اور وہاں سے کوئی مسلمان لڑنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ یہ تھوڑی کہیں گے مسلمان ہے تو ہم نے نہیں اس سے لڑنا، نہیں، وہ پھر دشمن کے ساتھ جب مل کے آیا، اس کی فوج میں سے آیا تو اس کے ساتھ لڑیں گے نا، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت جو ہے جس میں 92 آیت میں قتل خطا اور 93 آیت میں قتل عمد کے سزائیں بتائی گئی ہیں کہ ان کا کیا کفارہ ہوگا یا کیا، تو پہلے آیت کا شروع کا حصہ دیکھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو شان نزول بتاتی ہوں۔ وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے، کیا نہیں ہے؟ تو جائز نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کسی بھی ایمان والے کے لیے، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کو، اٹس ناٹ پاسبل کہ کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو قتل کر دے، الا خطا، سوائے اس کے کہ خطا سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو جنگ احد کا جب بتایا تھا تو یہ بتایا تھا کہ حضرت حذیفہ جو تھے ان کے والد، ان کے ظاہر مسلمانوں نے نہیں پہچانا اس زمانے میں، ظاہر ایک ہی زبان بولتے تھے، ایک جیسی ڈریسنگ ہوتی تھی سب کچھ، تو مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اب جب حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ مسلمان میرے والد پہ حملہ کر رہے ہیں، تو حالانکہ انہوں نے چلا چکلا کے کہا کہ یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں، لیکن وہ جب تک وہ ان کو شہید کر چکے تھے، تو حضرت حذیفہ نے پھر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے۔ اور یہ بھی قول کہا، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیاش بن ابی ربیعہ ابو جہل کے سوتیلے بھائی تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ ہجرت کرنے سے پہلے مہاجرین کے ساتھ مدینہ چلے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے۔ تو ابو جہل حارث بن حشام اور ان کے ساتھ بنو عامر کا ایک شخص تھا، یہ ان کو لینے کے لیے مدینہ چلے گئے۔ تو یہ جو عیاش بن ابی ربیعہ تھے، ان کی ماں ان سے بہت محبت کرتی تھی، تو یہ ابو جہل وغیرہ جب گئے تو انہوں نے جا کے کہا کہ تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میں تمہیں دیکھ نہیں لوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، نہ دھوپ میں، وہ سارا دن دھوپ میں لیٹتی ہے، تم جا کے اپنی ماں کو ایک دفعہ دیکھ لو پھر واپس چلے آنا۔ تو انہوں نے اللہ کی قسمیں کھا کھا کے اتنا ان کو یقین دلایا کہ یہ ان کے ساتھ واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا بے شک تم مدینہ پھر آ جانا، لیکن جب مدینہ کی حدود سے باہر نکلے تو انہوں نے ان کو باندھ دیا اور جو بنو عامر کا آدمی تھا اس نے ان کو کوڑے مارے. اس پہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس کو قتل کر دیں گے. پھر کافی عرصے تک یہ مکہ میں ہی قید رہے. ظاہر وہ آنے تو نہیں واپس دیتے تھے, لیکن لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی. فتح مکہ کے دن یہ آزاد ہوئے تھے تو ایک دن ان کے سامنے وہی آدمی آ گیا. اب ان کو تھوڑی پتا تھا کہ مسلمان ہو چکا, تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ویسے کوئی مسلمان کسی کو نہیں قتل کر سکتا, مگر صرف یہ کہ ہاں اسے غلطی سے ہو جائے. اب یہ غلطی تھی, ان کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان ہو چکا. مسلمان تو مسلمان کے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتا, اسی لیے کہ مسلمان کا خون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع پہ خطبہ جب دیا تھا تو اس وقت فرمایا تھا لوگوں تمہارا خون, تمہاری عزت, تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے آج کا دن ہے, جیسے یہ جگہ ہے, یہ شہر ہے, یہ مہینہ ہے. اتنا زیادہ یعنی حرمت ہے جیسے آپ اس مہینے کی کو عزت والا سمجھتے ہیں, جیسے اس دن کو عزت والا سمجھتے ہیں, اس شہر کو عزت والا سمجھتے ہیں, اسی طرح مسلمان کا خون ہے تمہارے لیے, حرام ہے مسلمان کا خون کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون مسلم اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے. جس خون مسلم کی آج کوئی بھی قیمت نہیں ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے, یہ حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا خون حلال کرنے والا تمام انسانوں کا قاتل ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو خطا سے غلطی سے کر دے, اب غلطی کیا ہو سکتی ہے, مثلاً ہے غلطی, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف فرمایا, اللہ برے وقت سے بچائے, مگر کوئی گاڑی لے کے جا رہا تھا اس کی گاڑی کے نیچے کوئی آ گیا, کوئی آپ آئے دن خبروں میں دیکھتے ہیں پستول صاف کر رہا تھا, گن صاف کر رہا تھا, گولی چل گئی اس سے. اب اس نے انٹینشن تو نہیں تھی مارنے کی, مگر بس دوسرا اس سے مر گیا, اس کے ہاتھ سے کچھ ایسا کام ہوا جس کی وجہ سے یہ اس کی جان چلی گئی. ہمارے ملک میں کتنی ساری یہ خبریں آتی ہیں نا, گاڑی چلا رہا تھا تو کوئی مر گیا, وہ اس کے بعد وہ بھاگ گیا قاتل. تو بھاگ نہیں سکتے, اس کی کیا ہوگا اب اسلام کی روح سے. وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً, جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو خطا سے, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا, تو آزاد کرنا ہے ایک گردن کا مومن. ایک گردن کا مطلب کیا ہے, یعنی ایک غلام آزاد کرنا, غلام ہو گیا یا لونڈی مرد ہو یا عورت, لیکن ایک مومن مسلمان غلام کو آزاد کرنا, یہ تو ہے کفارہ. کفارہ کیا ہوتا ہے, جس سے وہ گناہ ڈھانپ دیا جاتا ہے, یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کیونکہ آپ نے ایک کی زندگی لی تو دوسرے کو زندگی دے دی. آزاد کسی کو کرنا, اس کو لائف دینا ہے نا. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ, اور خون بہا دینا ہوگا اس کے اہل کے لیے, اس کے سپرد کیا گیا, جو سپرد کیا جائے ان کو. مسلمتن کیوں کہا گیا, ودیتن الی اہلی کی بھی کہا جا سکتا تھا کہ خون بہا دے دیں اس کے اہل کو. مسلمتن یعنی ان کو ہینڈ اوور کرو, ان کے ہاتھ میں دو. یہ نہیں ہے کہ اچھا تم وہاں پہ لے لینا, اچھا تم اس کو چکر لگوا رہے ہیں, اس کو یہ کر رہے ہیں, اچھا میرا یہ جائیداد ہے, جب یہ ہوگی کچھ اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر یہ میں تمہیں دے دوں گا. پھر یا پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچھا میرے اوپر اتنا قرضہ ہے, جب میرا یہ قرضہ فلاں پے کر دے گا تو پھر وہ مجھے جو پیسے ملیں گے وہ دے دوں گا. نہیں, ہینڈ اوور, اس لیے کہ تم نے اس کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے, اب اس کے ہاتھ میں دو. تو دیت دینا, اب یہاں پہ قصاص نہیں ہے, یہ یاد رکھے. ہم نے پہلے قصاص کا پڑھا تھا نا, خون کا بدلہ خون, یہاں پہ وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ قتل خطا ہے. اور دیت کتنی ہوگی, 100 اونٹ کی قیمت, چاہے غلطی سے بھی ہوا ہے 100 اونٹ کی قیمت. آج 100 اونٹ کی قیمت تو پتہ نہیں کتنی ہوگی, 1 اونٹ کی سوچیں کتنی ہوتی ہے. اور اگر وہ نہ ادا کر سکے پھر کیا ہوگا, مثلا بس ڈرائیور ہے, ویگن ڈرائیور ہے, اتنا نہیں افورڈ کر سکتے, تو اس کے آکیلا ادا کریں گے, یعنی اس کے جو وارث ہیں, جو وراثت میں اس کے حصے دار, جب وہ مر جاتا ہے تو وراثت بٹتی ہے نا, جو اس کے وارث ہیں وہ پھر ادا کریں گے اس کے ساتھ مل کے، مگر یہ خود افورڈ نہیں کر سکتا. کیوں وہ کیوں وہ کیوں ادا کریں، ان کے کیا مصیبت ہے کہ وہ ادا کریں؟ اس لیے کہ جب یہ مرتا ہے تو اس کے وارث بھی تو وہ بنتے ہیں، تب بھی تو اس کا مال لیتے ہیں، تو اب اس کے اوپر جو مصیبت آئی، اس نے جو غلطی کی، اس کے اندر بھی پھر اس کے حصہ دار بنیں گے. ٹھیک ہے. الا سوائے، ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے، یصدقو، کہ وہ صدقہ کر دیں. صدقہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ وارث جو ہیں مقتول کے وہ معاف کر دیں، کہنے ٹھیک ہے ہم نے دیت بھی نہیں لینی، ساز تو ہے ہی نہیں اس میں، وہ اگر کہہ دیں نہیں ہم نے معاف کر دیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے معاف کر دیا جو وارث ہیں. یہ نہیں کہ صدر یا وزیر اعظم کہہ دیں کہ رحم کی اپیل ان کو بھیج دی ہے، تو وہ کہہ دیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے اس کی پھانسی کو وہ کر دیا، اب نہیں اس کو پھانسی ملے گی، اب اس کو عمر قید میں چینج کر دیا جائے، اب قصاص نہیں ہوگا. کہ یہ تو بالکل سراسر اسلام کے احکامات کی مخالفت ہے. یہ جو صدر وزیر اعظم کو بھیج دیتے نا رحم کی اپیل، وہ تو اس چیز کے لیے لائبل ہی نہیں ہے کہ ان سے وہ معاف کریں کسی کو. معاف کس کو کرنا ہے؟ وارثوں کو، تاکہ قاتل کو بھی پتا چلے کہ میری جان جو ہے نا اب یہ مقتول کے وارثوں کے ہاتھ میں، میں نے بھی اس کو اس طرح مارا تھا نا، اب وہ دیکھیں ان کی طرف کہ یہ کس وقت میری جان اگر بخش دیں تو مجھے جان مل سکتی ہے. تو وہ تو قصاص کی صورت میں، یہاں پہ صدقہ کرنا کیا کہ دیت کو معاف کر دینا. تو اگر کسی سے خطا سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی ایسا کام ہوا، کسی کی جان نہیں لینی تھی، ایسے ہی آتش بازی چلا رہے تھے، کسی کے اوپر آگ گر گئی اور وہ آگ لگ گئی وہ مر گیا، یا کوئی اس طرح کا حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی، غلطی سے ہو گئی، تو مومن کی جان اس قدر قیمتی ہے، اس قدر محترم ہے اس کے ایمان کی وجہ سے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو خطا سے بھی کر دے تو کوئی بات نہیں، نہیں وہ معافی نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ سوچیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب ایک دفعہ دیکھا تھا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو کعبہ میں آئے اور دیکھ کے فرمایا، بیت اللہ مجھے معلوم ہے کہ اس دھرتی پر سب سے محترم گھر تو ہے، لیکن تجھے علم ہونا چاہیے کہ ایک مومن کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے، سوائے غلطی کے. غلطی سے کسی سے ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اتنا بڑا احترام ہے اس کے خون کا، غلطی کی بھی یہ سزا ہے، تو سوچو جو جان بوجھ کے کرے اس کا کیا. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر ہے وہ ایسی قوم سے جو تمہاری دشمن ہے. اب مثلا کوئی کافر کنٹری ہے، نیبرنگ کنٹری ہے، مثلا ہمارے ملک سے مثلا نیبر کنٹری کا، وہاں کو کوئی بندہ مر جائے جو مسلمان تھا لیکن کافر قوم سے ہے، دشمن قوم سے ہے خاص طور پہ، اب کیا ہے؟ وہ ہوا مومن، وہ تو خود تو مومن تھا لیکن وہ کس قوم سے ہے؟ جو آپ کی دشمن قوم ہے. فتحریر رقبت مومن، تو اب کیا سزا ہے؟ آزاد کرنا ایک گردن کا مومن، ایک مومن غلام آزاد کیا جائے، پھر دیت نہیں ہوگی. اور ایک کس صورت میں آ رہے ہیں؟ جب خطا ہو گئی کسی سے، دشمن قوم کا کوئی مسلمان بندہ ہی مر گیا، تو اب یہ نہیں ہے تو دشمن قوم کا تھا نا تو پھر ہم کیوں اس کو کچھ کریں، نہیں، پھر بھی ایک غلام آزاد کرنے کے برابر غلام آزاد کرنا ہے، اتنی سزا تو ہے. لیکن دیت کیوں نہیں اس کو دی جائے گی؟ اس لیے کہ دیت اگر دے دی تو وہ بھی مال دشمن کے پاس چلا جائے گا، وہ آپ کے خلاف یوز کرے گا. اور ویسے بھی جو دشمن ملک میں، جو مسلمانوں کا دشمن ملک میں، اس میں رہنے والا جو مسلمان ہے اس کے خون کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ کیوں وہاں پہ رہ رہا تھا ایسی جگہ پہ جو مسلمانوں کے ملک کے دشمن ہے. سمجھ آ گئی بات؟ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اب یہ نمبر 3 بات ہے. نمبر 1 سینیریو کون سا تھا؟ کہ اگر کوئی بھی مسلمان خطا سے قتل ہو جاتا ہے وہ مسلم ملک میں ہی رہ رہا ہے. نمبر 2 سینیریو کون سا تھا؟ یہ نمبر 2 لکھ لیں، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، یہ نمبر 2 سینیریو ہو گیا کہ دشمن قوم میں کوئی مسلمان رہ رہا تھا. اور اگر ایسی قوم میں رہ رہا ہے، بینکم و بینہم میثاق، تمہارا اور ان کی پیس ٹریٹی ہے، مثلا پاکستان اور چین ہے تو ان کے درمیان آپس میں بڑا امن اور وہ ہے، پیس ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہاں پہ کوئی مسلمان رہ رہا ہے تو پھر اس کا وہی ہوگا جو پہلا والا تھا، فدیہ تو مسلمت الى اہلی، پھر خون بہا ادا کرنا ہے اس کے اہل کے سپرد، و تحریر رقبت مومنہ، اور آزاد کرنا ہوگا ایک گردن کا. اب اگر کوئی غلام ہی نہیں ملتا یا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو دیت تو دے گا ہی، دونوں چیزیں مثلا نہیں افورڈ کر سکتا، دیت بھی دوں اور غلام آزاد کرنا بھی، وہ تو کیسے دونوں چیزیں افورڈ کرے، یا آج غلام ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ فمن لم یجد، یہ دونوں چیزوں کے لیے نہیں ہے، آخری چیز کے لیے، دیت تو دینی ہے، غلام آزاد کرنے کی جگہ پھر کیا کر سکتا ہے؟ اگر فمن لم یجد، جو نہیں پائے، کیا نہیں پائے؟ کوئی غلام نہیں پاتا جو جس کو آزاد کرے، تو کیا کرے پھر؟ فصیام شہرین متتابعین، پھر روزے رکھنا ہے 2 مہینے کے مسلسل، اور اس میں اللہ سے رو رو کے معافی مانگی. اگر ایک دن بھی بیچ میں سکپ ہو گیا تو پھر سے دوبارہ شروع کرے گا 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھنے، ایک دن بھی سکپ نہیں ہونا چاہیے. یہ خطا سے اگر کوئی ہو جائے تو ہے، اب بھی دیکھیں کتنا سخت اس کا حکم ہے. توبہ تم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پر مہربانی ہے کہ اس پہ بھی تمہاری جان چھوٹ جائے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ ہے علم والا حکمت والا. اب اس کے حکموں کی حکمت تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ان کے اوپر ہی عمل کرنا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات اس نے اپنے علم کے ساتھ دیے ہیں، اور تمام احکامات میں ہمارا ایمان ہے کہ اس میں حکمت ہی حکمت ہے. تو اب دیت کون دے گا؟ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، قاتل دے گا، اور یا اس کے جو وہ نہیں افورڈ کر سکتا تو اس کے وارث. اور کس کو دیں گے؟ وہ تو بےچارا مر گیا جس کی جان لی تھی، اس کے وارثوں کو دیت دی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے وارثوں کو. اب اس کے وارث کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وہی جو ہم نے وراثت کے احکامات پڑھے تھے، یہ ان کے لیے سمجھ لیں ایک وراثت کی طرح ہی ہو گیا، اسی طرح بٹے گا. سب سے پہلے اس کا کفن دفن اس سے لیا جائے گا، اس کا خرچہ پورا کیا جائے گا، پھر قاتل سوری جو مقتول ہے اس کے اوپر اگر کوئی قرضہ تھا تو وہ ادا کیا جائے گا، پھر جو باقی بچے گا اس میں سے وصیت اگر اس نے کوئی کی بھی تھی مقتول نے تو وہ پوری کی جائے گی، پھر اس کے بعد وارثوں کو تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل جیسے وراثت کا تھا. تو یہاں پہ دیکھیں ان کا وارثوں کا حق ویسے ہی رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو تو دیت دی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا حق معاف کر دیا کہ اگر گردن آزاد کرنا نہیں ہے پوسیبل، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کرو؟ پھر روزے رکھو. اچھا، اب اگلا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی، جو جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے؟ اب ہم نے پہلے تو یہ پڑھ چکے ہیں کہ قصاص لینا اس صورت میں ہوتا ہے جب جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کر دیا جائے. یہاں پہ اخروی سزا کے اوپر بات آئی ہے کہ آخرت میں اس کی کیا سزا ہوگی. اب وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کسی مسلمان کو اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کے قتل کر دے، اور آج اگر آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں یا ہمارے ملک کی نیوز اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی جگہ سے آپ پڑھیں، قتل کی اس قدر وارداتیں ہیں، اتنے قتل کی باتیں ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. کاش ان لوگوں نے کبھی قرآن پڑھا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں نا، وہ دنیا کی زندگی کا تھوڑی سی اپنی آسانی یا اپنا غصہ نکالنے کے لیے یا کسی لالچ میں کسی کی جان اگر لے رہے ہیں تو انہوں نے تو کسی سے دنیا کی زندگی لی ہے نا، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کی آخرت ان سے چھین لی ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اتنی ساری سزائیں اس آیت میں آئی ہیں، کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی سزائیں نہیں آئیں جیسی یہاں پہ. اور اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا غصہ ہے ایسے بندے پہ جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے تمہاری دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک مسلمان کے خون سے کم درجے کا ہے. پوری دنیا کو اگر زوال آ جائے نا، پوری دنیا کو، تب بھی اس کا پوری دنیا کا زوال مسلمان کے قتل سے کم درجے کا. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اگر تمام روئے زمین کے اور آسمان کے لوگ, ساری یعنی جتنی زمین میں جتنے لوگ ہیں اور آسمان کے لوگ, کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا. سب کو, یعنی اللہ کو یہ نہیں پرواہ ہوگی کہ اتنے سارے لوگ اگر شریک ہو گئے تو چلو کوئی بات نہیں, کیونکہ اتنے ساروں کو کیسے ڈالا جائے, نہیں سب کو ڈال دے گا وہ. اور حدیث سن لے, جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں آدھے کلمے سے بھی مدد کی ہے نا, آدھے کلمے سے بھی, یعنی کہہ دیا ہاں کوئی بات نہیں یہ تو ہے ہی ایسی تھی, اس کا کیریکٹر خراب تھا, آپ یہاں شوہر کو اکسا دیا اس کی ماں نے کہ بھئی ہاں یہ تمہاری بیوی تو اس طرح ہے, اس کو تو رہنا ہی نہیں چاہیے, یہ ایسے ہے ویسے, آدھے کلمے سے بھی مدد کی, وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے, لکھا ہوگا اس کی پیشانی پہ, یعنی اس کو نہیں اللہ کی رحمت ملنی, صرف اس نے خود قتل نہیں کیا, قتل کرنے والا وہ بندہ نہیں تھا یا وہ بندی نہیں تھی, صرف اس نے ایک بات ایسی کری, تیلی لگا دی اس نے, ایک بات, آدھا کلمہ, وہ بھی پورا کلمہ نہیں, ایک آدھی, کوئی ایک آدھی بات بس ایسی کر دی کہ دوسرے کو بس وہ نہیں ہے شفاعتن سیعتن والی بات ہو گئی, کہ بس ایک آدھا ایسی بات کر دی کہ بس دوسرے کو تھوڑا سا ابھار دیا, دوسرے کے دل میں تھوڑی سی بات ڈال دی کہ وہ جو ہے نا بس قتل کرنے کے اوپر کھڑا ہو گیا اور وہ ہو گیا. قیامت کے دن جو یہ صرف ایک آدھی بات کرنے والا اس کا یہ حال ہوگا. اور قتل عمد چاہے کسی طریقے سے بھی کیا جائے, کسی کو زہر دے دیا ہے وہ, چاہے اس طرح سے کسی کو قتل کیا ہو, کسی کے اوپر جادو ٹونے ایسے کیے ہوں کہ یہ مر جائے, کسی کو جان بوجھ کے کوئی چیز مار کے ایسا قتل کیا ہو, یا کسی طریقے سے بھی. اب ہمارے وہاں پہ کتنا بتاتے ہیں چولہا پھٹ گیا تیل کا, وہ بہو جو ہے نا وہ جل کے ختم ہو گئی, اور کیوں نہیں کوئی جل کے ختم ہوتا, پھر وہ شوہر نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے اس کو مٹی کا تیل پھینک کے آگ لگا دی, کسی نے کہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیے, کسی نے کسی کو ایسی نازیبا اس میں دیکھ کے تو پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا. اسلام کہتا ہے کہ جب آپ, میں نے آپ کو بتایا تھا, زنا کا بھی اگر دیکھا ہے آنکھوں سے, اس طرح دیکھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح دیکھا, اس حالت میں بھی دیکھا تو تب بھی جب تک چار گواہ نہ ہوں منہ سے بات ہی نکال سکتے, اور شوہر نے دیکھا تو اس کے آگے وہ, ہم آگے پڑھیں گے لیان کی آیتیں کہ وہ پھر کیا کرے, وہ بھی یہ نہیں ہوگا کلہاڑا اٹھا کے تو ٹکڑے کرتے, یا کوئی اور دیکھتا ہے وہ بھی اس کے اوپر, اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو کی جان لے لے. کیوں اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر کیا گیا, اس لیے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کسی کی لائف ہے. آپ نے کسی کا مال چھین لیا, کسی کی عزت تباہ کر دی, یہ چیزیں پھر بھی مل سکتی ہیں, لائف کی کوئی اور کمپنسیشن اس طرح نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کو لائف واپس دے دیں, زندگی آپ واپس نہیں لا سکتے, چاہے پوری دنیا مل کے محنت کر لے وہ زندگی کسی کو واپس نہیں لا کے دے سکتی. تو جس نے دوسرے کی زندگی چھینی, زندگی کا حق چھین لیا زندہ رہنے کا کسی سے, اس نے اتنا بڑا کرائم کیا ہے جس کی کوئی تلافی ہو ہی نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں ہے, تو اب اس کو بھی جینے کا کوئی حق نہیں, اس کے لیے بھی اسی لیے قصاص ہے. قصاص کے اگر گھر والے اس کے وارث اجازت دیں اور وہ معاف کر دیں تو وہ دیت لے سکتے ہیں, ادروائز اس کی سمپل سزا قصاص ہے. اب آج کیا ہے, آج ایسے قاتل دیکھیں قتل کر کے دندناتے پھرتے ہیں, کوئی نہیں پوچھنے والا, کوئی نہیں پکڑنے والا, پکڑے جاتے ہی نہیں ہیں, اور اگر پکڑے گئے ہی کوئی تو پھر لائرز ایسے کر لیتے ہیں, ایسے وہ ایسے دلائل لے آتے ہیں, جھوٹ ایسا بولتے ہیں, کسی کے گواہ ہی نہیں ملتے تو وہ پھر بری ہو جاتے. لیکن یہاں سے کہاں بھاگیں گے جس کے بارے میں فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, ایک اتنی سزا ہی کافی تھی, ان کی سزا کیا ہے. دیکھیے یہ جو جزا کا ورڈ ہے نا, یہ اچھے اور برے دونوں بدلوں کے لیے آتا ہے, یاد رکھیں دونوں بدلوں کے لیے جزاک اللہ زیادہ, اسی لیے کبھی کسی کو نہیں کہنا چاہیے بس جزاک اللہ, جزاک اللہ کا تو مطلب اللہ آپ کو بدلا دے. اب بدلا تو اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے, اسی لیے کہیں جزاک اللہ خیرن, اچھا بدلا دے آپ کو, کیا کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ سزا کے لیے جزا کا ورڈ آ رہا ہے کہ برا بدلا, اس کو کیا ملے گا, جہنم جس میں وہ ہمیشہ رہے گا خالدن فیہا ہے، اتنی سزا کافی تھی نا، لیکن اس کے اوپر نمبر ٹو سزا کیا ہے؟ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اتنا غصہ ہوگا اس کے اوپر، اتنا غضب ہوگا اس کے اوپر، اللہ اکبر استغفر اللہ ربی، پھر یہ بھی کافی تھا، لیکن نمبر تھری ولعنہ، اور اس کی لعنت اس پر، اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ کی لعنت ہے ایسے بندے کے اوپر، رحمت سے تو بالکل اللہ کی وہ محروم ہے۔ پھر اس تک بھی نہیں اکتفا کیا گیا، اس سے آگے بھی دیکھیں، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ نے پہلے سے، ابھی وہ بندہ اس کو یہاں پہ اس نے قتل کیا ہے، ابھی وہ پیشیاں بھگت رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ بری ہو کے یہاں پہ آتش بازیاں کر رہا ہے کہ ہم بری ہو گئے، اور گلے میں ہار پہن کے وہ باہر نکل رہا ہے کورٹ سے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ جو ہے نا میں تو آزاد ہو گیا ہوں، اور میں نے مار کا مار لیا، ہم کیس جیت گئے، لیکن دیکھو تیار کر لیا اللہ اس کے لیے کیا بڑا عذاب، جس کو اللہ تعالیٰ عظیم عذاب کہہ دیں، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ اکبر، اب اس ایسے بندے کو اس سے نجات کبھی مل سکتی ہے؟ مفسرین کہتے ہیں ہاں اگر وہ توبہ کر لے اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ابن عباس جو ہیں مفسر قرآن ہیں، ان کو کہتے ہیں وہ مطلب ایسے مفسر ہیں جن کے سامنے بڑے بڑے صحابہ خاموش ہو جاتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی معافی نہیں ہو سکتی، اگر وہ واقعی سچے دل سے توبہ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن اس بندے کی معافی اس لیے کہ اس کے بعد کوئی آیت ایسی نہیں آئی جس نے اس آیت کو منسوخ کیا، وہ یہ کہتے ہیں، تو باہر کیف، لیکن جو معافی کی بات تو بات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی سزا بتائی ہے نا وہ اس قدر شدید ہے کہ انسان سن کے بھی کانپ اٹھتا ہے، مگر کیا کریں ہمارے جاہل معاشرے کو، جس میں یہ آپ کسی انڈین فلم کی ایکٹر ایکٹریس کا نام پوچھ لیں گے، کوئی لیٹسٹ فلم کا نام پوچھ لیں گے، وہ سب کو پتا ہوگا، لیکن کسی کو یہ پوچھیں گے اگر تم نے قتل کسی کو جان بوجھ کے کیا اس کی کیا سزا ہے، تو وہ نہیں پتا ان کو، اسی لیے تو جہالت کو دور کرو، قرآن کو عام کرو، لوگوں کو بتاؤ یہ آیتیں، یہ کوئی سہ سکتا ہے؟ ساری یہ تو کوئی ساری زندگی نہیں کہہ سکتی میں، کیونکہ خالدن فیہا کوئی ساری زندگی تو 100 سال کی ہو سکتی، 200 سال کی ہو سکتی، اس سے زیادہ کیا ہوگی، خالدن فیہا انلمیٹڈ ٹائم، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس تک وہ اس میں رہے گا جہنم میں، جس کے اوپر اللہ غضبناک ہو جائے وہ کدھر جائے گا، جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے، اور صرف جہنم نہیں ہے، جہنم ایک عذاب ہے، جہنم کے اندر بھی لوگوں کو ڈفرینٹ عذاب ہو رہے ہوں گے، یہ پتا ہے نا آپ کو، جہنم کے اندر لوگوں کو عذاب ہو رہے ہوں گے، آگ کا عذاب سیپریٹ ہے، اس کے علاوہ عذاب ہے، تو جہنم کے اندر ان کے لیے عذاب عظیم ہے، وہاں پہ بھی بڑے بڑے عذاب ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں، ایسا انسان کدھر جائے گا پھر؟ حدیث میں 3 لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا کے رکھے گا، جو نمبر 1 جو حرم کی حدود میں الحاد کرتا ہے، وہاں پہ فتنہ کرتا ہے، وہاں پہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نمبر 2 جو اسلام میں جاہلیت کے طریقوں کو پسند کرتا ہے، اسلام لے آیا لیکن اس کو جاہلیت کے طریقے بڑے اچھے لگتے ہیں، اسلام کے بعد بھی انہی طریقوں پہ عمل کرنا چاہتا ہے، نمبر 3 کسی شخص کا خون چاہنے والا، ناحق یعنی کسی کو قتل کرنے والا، استغفر اللہ ربی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، پھر ایسی قوم کا کیا حال ہو جہاں پہ روزانہ روزانہ خبریں بھری ہوں اس بات سے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، قتل کرنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں، لیکن جن جگہوں پہ جب سزائیں نہ دی جائیں، جس معاشرے میں قاتلوں کو سپورٹ کیا جاتا ہو، ان کو امان ملا ہو، وہاں پہ تو جرم بڑھے گا نا، اسی لیے اسلام نے قصاص کی سزا کیوں رکھی، اور فرمایا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اے عقل والو اگر تم سمجھو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس لیے کہ جب قصاص لیا جائے گا تو اس میں کیا ہوگا، سب لوگوں کے سامنے سر عام اس کو قتل کیا جائے گا تاکہ ہیبت بیٹھ جائے لوگوں کے دل میں. جب پھانسی لگتی ہے اگر کسی نے کبھی لائیو دیکھا ہو انسان آرام سے مطلب انسان کا پسینے چھوٹ جاتے ہیں, دیکھ نہیں سکتا وہ, اس قدر خوفناک منظر ہوتا ہے. اور جن ملکوں میں اس طرح کی سزا دی جاتی ہے سر قلم کر دیا جاتا ہے ان ملکوں میں دیکھیں کیسی خاموشی اور کیسی وحشت کا عالم ہوتا ہے. جب سر قلم کیا جاتا ہے سر اتر کے زمین پہ گرتا ہے اس کی بھی آواز آتی ہے. یہ دیکھنا بھی کوئی بہت حوصلے والا بندہ ہو تو دیکھ سکتا ہے. تو ایسی دو چار سزائیں اگر کسی کو باہر ملیں سر عام ملیں تو کیا جرم ختم نہ ہو جائے؟ لیکن ہم جرم بہت دکھاتے ہیں, ہم یہ دکھاتے ہیں جرم کیسے ہوا اس کے اوپر باقاعدہ اس کو یعنی ایکٹ کر کے دکھاتے ہیں کس نے کس طرح کسی کو قتل کیا کس نے کیا کیا, اس کے اوپر باقاعدہ پروگرامز دکھائے جاتے ہیں میڈیا میں, اس چیز کو باقاعدہ تشہیر اس کی جاتی ہے. اسلام کہتا ہے جرم کی تشہیر نہ کرو سزا کو دکھاؤ لوگوں کو. کبھی آپ نے سزا بھی ہوتے ہوئے دیکھی کسی کی کہ کسی کی سزا دکھائی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت آئے؟ سزا دکھاتے نہیں ہیں, جرم بولتا ہے جرم دکھاتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس ایسے انسان کے لیے ناقابل معافی سزا ہے یہ یعنی ناقابل معافی جرم ہے. پھر تو وہ اپنی آخرت کا انتظار کرے کہ اگر وہ دنیا سے اللہ سے معافیاں مانگ مانگ کے بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا. اسی طرح ایک قتل عمد یہ بھی ہے کہ جب کوئی عورت اپنا 4 مہینے سے اوپر پریگننسی ہو گئی ہو بچے میں موومنٹ شروع ہو گئی ہو پھر اس کے بعد بچے کو گرا دے یہ بھی قتل ہے, جان بوجھ کے قتل کرنا ہے. آپ یہ سوچ لیں یہ بھی جان بوجھ کے قتل کرنا اور کوئی خطا سے ہو جائے کسی نے ایسا سوچا نہیں تھا چاہا نہیں تھا لیکن ایسے کچھ کوئی ایسی دوا کھا لی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس سے ہو گیا تو پھر ہے اس کی دیت ہے اس کی دیت 5 اونٹ کے برابر پے کرنا ہوگا وارثوں کو جو بچے کے وارث ہیں. ماں پھر اس میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو پے کرے گی, وہ تو گناہگار ہے وہ تو قاتل ہے. لیکن کتنے سارے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو یہ جرم کرتے ہیں, ہمیں نہیں بچہ چاہیے. ہاں 4 مہینے سے پہلے اگر ابارٹ کرا دیتا ہے کوئی تو ہاں وہ قتل تو نہیں ہوگا مگر بہرحال ایک جرم تو ہے کیونکہ وہ ایک لائف ہے جس کو ختم کیا گیا. تو یہ قتل کتنا عام ہے, یہ بھی کتنے سینٹرز ایسے ہیں جو بنائے گئے ہیں اس بات پہ کہ کوئی کسی کو بیٹی نہیں چاہیے اور ظاہر ہے 4 مہینے کے بعد ہی پتا چلے گا بیٹی ہے کہ بیٹا ہے. تو اس چیز کو کوئی برا سمجھا نہیں جاتا اور کوئی اس کو ایک وہ بلکہ شرمناک چیز سمجھی جاتی ہے اگر کسی کے ایک ایج کے بعد کوئی بچہ پیدا ہو جائے, اس لیے لوگ شرم کے مارے یہ کام کر دیتے. اور یہ بھی اس کے اندر ہم سب کا اس چیز کو ختم کرنے میں ایک تو یہ کردار ہونا چاہیے کہ ان باتوں کو عام کریں ہم کہ ان کی سزا کتنی بڑی ہے, دوسرے ہم کیا کریں. آج جو قتل ناحق ایسا ہو رہا ہے قتل عمد ہو رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ, جیسے یہاں پہ بھی اسکولوں میں جو شوٹنگز ہوئیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بچے ایسی چیزیں دیکھتے تھے جو خون خرابے والی فلمیں خون خرابے والی گیمز کھیلتے تھے پھر اس کے بعد وہ اتنے ایڈونچرس ہو جاتے ہیں کہ ان کو دل چاہتا ہے کہ ہم اسی طرح ریئل لائف میں کریں. تو ہمیں ایسی چیزیں ایسی گیمز ایسی چیزیں اپنے بچوں کو نہیں دینی چاہیے. اس میں بھی کوئی لذت ہو سکتی ہے کسی کی جان لینے میں, چاہے وہ کوئی کارٹون ہے چاہے وہ کوئی چیز ہے, لیکن ایک گیم بچہ کھیل رہا ہے جس میں کسی کی زندگی لی جا رہی ہے تو آپ بچے کو کیا سکھا رہے ہیں, درندگی سکھا رہے ہیں یا رحم سکھا رہے ہیں؟ لیکن اس طرح کی چیزیں آج ان ملکوں میں عام ہیں اور اس کے بعد پھر ماں باپ اس کو بھی کوئی برا نہیں سمجھتے کہ یہ لیٹسٹ گیم آئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے اگر ہی کھیلیں. تو ان چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے, جو بھی ایسی چیزیں ہیں جس میں وائلنس ہے جس کے اندر انسان کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے جس میں انسان کو اس طرف درندگی ایک سکھائی جاتی ہے کہ رحم اس کے اندر سے ختم ہو جائے, ان ساری چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اب یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قاتل کی جو پیشانی کے بال اور سر ہے نا, یہ مقتول کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا. وہ اللہ سے فریاد کرے گا, اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا, یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا. سوچے کہ اس دن کیا اس بندے کا حال ہوگا جو قتل کرنے والا ہے, جو جان بوجھ کے قتل کرے. اللہ تعالی تمام ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی, اور اللہ تعالی ایسی چیزوں کو سوسائٹی سے ختم کرنے کے لیے ہمیں اتنی توفیق دے, اتنی طاقت دے کہ ہم ان چیزوں کا کو الیمینیٹ کر سکیں اپنی سوسائٹی سے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.